رحمان الرحیم. آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, یہودیوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. حضرات انبیاء کے قاتل ہیں, مذہبی رہنماؤں کو بھی قتل کرتے ہیں, اور ان کی مذمت فرمائی ہے اور ان کے سارے اعمال کے ضائع ہونے کا تذکرہ ہے. پھر بھی ان گمراہی کے باوجود اپنے انہیں بڑا اطمینان تھا کہ ہمیں جہنم میں نہیں جانا, اگر گئے بھی تو دو چند دن کی بات ہے. پھر اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے کہ عزت کے فیصلے بھی اللہ کی طرف سے ہیں, اور ذلت اگر وہ کسی کو دینا چاہے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. اسی کی شان ہے, ساری قدرت اسی کے اختیار میں, جسے چاہے عزت دے دے, جسے چاہے رسوا کر دے. اور اسی کی شان ہے کہ رات کو دن سے میں, دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اور زندوں کو زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے انڈے کی شکل میں, اور مردے سے زندہ اس سے چوزہ پیدا کرتا ہے. یہ اللہ ہی کی شان اور اس کی قدرت ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی, کفار سے دلی دوستی نہ لگانا, ہاں اگر ان کے خطرات سے بچنے کے لیے کوئی معاملہ کرنا ہے تو اس کی گنجائش ہے, لیکن دلی محبت کافروں کے لیے جائز نہیں ہے. اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے, پھر اللہ کے رسول کی اطاعت ہے, اللہ کے رسول کی زندگی ہے. اگر یہ کر لو گے پھر اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا. پھر اللہ رب العزت نے خاندان عمران کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت عمران کی بیوی وہ بھی نیک پارسا پاک دامن تھی, اور اس نے نظر مانی, جب اسے اولاد کی امید ہوئی تو اس نے نظر مانی, اے اللہ اگر میرا بیٹا ہوا تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تھا اور بیوی کو بیٹی ہوئی, تو جب بیٹی ہوئی تو کہا اللہ میں تو سمجھ رہی تھی بیٹا ہوگا, اس لیے کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیٹے قبول کیے جاتے تھے, بیٹیاں قبول نہیں کی جاتی تھی, لیکن یہ بیٹی بھی بڑی شان والی تھی, بڑی شان والی. اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے لیے کسی بھی قبول فرما لیا, اور حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں یہ بچی آ گئی. اس نے پرورش کی, بچپن ہی کے اندر اس بچی کی زندگی میں غیر معمولی چیزیں نظر آنے لگی, بے موسم کے پھل نظر آئے. اعلیٰ درجے کے تقوی اور عبادت کا اس بچی کو ذوق ہے. جب ایک بغیر موسم کے پھل حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کے پاس دیکھے تو کہا بیٹے یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ فرمایا اس اللہ نے دیے ہیں جس کے اختیار میں ہیں, وہ موسم میں دے یا بے موسم میں دے اس کے اختیار میں ہیں. حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بچی کے پاس اللہ کی قدرت کا یہ منظر دیکھا, فوراً دل کے اندر پرانی خواہش مچل اٹھی کہ بیٹا اولاد نہیں تھی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور عمر تقریباً 100 سال ہو چکی تھی, اور بیوی آپ کی بانج تھی. لیکن اللہ کی قدرت کا جب یہ مشاہدہ دیکھا تو اندر کی خواہش پھر ابھر آئی اور کہنے لگا اللہ تو اگر اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے اولاد دے دے, بغیر موسم کے اولاد دے دے. کچھ اس انداز میں اللہ سے فریاد کی کہ اللہ نے اسی بڑھاپے کے اندر انہیں بیٹا دے دیا, اور بیٹا بھی ایسا کہ اللہ نے نام بھی اس کا خود تجویز کیا, عیسیٰ اس کا نام بھی یحییٰ خود تجویز کیا. یوں اللہ رب العزت نے پاک دامن نیک پارسا متقی اللہ نے ایک صاحبزادہ عطا فرما دیا. تو یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ تھا, لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کا ایک اور آگے نمونہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بن باپ کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا. یہاں اولاد ہوئی بڑھاپے کے اندر ہوئی, لیکن ابا بھی موجود اما بھی موجود. لیکن اس سے بڑھ کر اللہ کی قدرت کی ایک اور شان کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے بن باپ کے آئے, اور مائی مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امید ہوئی تو اور اولاد ہوئی تو خود کہنے لگی کہ میرا بیٹا, جب اللہ کے فرشتے نے انہیں خوشخبری دی کہ آپ کی اولاد اور آپ کو اللہ بیٹا دینے والا ہے, کہنے لگی میرا بیٹا, میری شادی کوئی نہیں ہوئی, تو اللہ رب العزت کیسے دیں گے؟ فرمایا اسی حال میں دیں گے, اسی حال میں دیں گے. وہ قدرت والی شان ہے. آج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر تذکرہ ہے. پھر اللہ نے انہیں نبی بنایا اور غیر معمولی معجزے عطا فرمائے انہیں. معجزے، یہ مٹی سے پرندے بناتے اور فضا میں اڑا دیا کرتے تھے، اور اندھا مادرزاد اندھے کے چہرے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے اس کی بینائی لوٹایا کرتی تھی۔ یہ ساری قدرت اللہ کی قدرت کے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے، لیکن یہودی بدفطرت تھے، بجائے اس کے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے، ان کے قتل کے درپے ہو گئے، اور انہوں نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے۔ وہ بھی تدبیر کر رہے تھے، اللہ بھی تدبیر کر رہے تھے حضرت عیسیٰ کو بچانے کی، تو اللہ کی تدبیر کامیاب ہوئی اور یہودی نامراد ہوئے۔ لیکن یہودیوں کا عقیدہ اب بھی یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی پہ لٹکایا ہے، عیسائیوں کا نظریہ بھی یہی ہے، اور ایک گمراہ فرقہ قادیانی ان کا عقیدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی پہ یہودیوں نے لٹکایا، زخمی ہو گئے، آپ کے متعلقین نے آپ کا علاج کیا، آپ صحت مند ہو گئے، آپ کشمیر ہجرت کر گئے، وہاں جا کر آپ کا انتقال ہوا اور وہاں آپ کی قبر موجود ہے۔ یہ تینوں فرقے گمراہ ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور قرب قیامت میں پھر واپس تشریف لائیں گے، اور شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اسی کا اللہ رب العزت نے آگے تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے اٹھایا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس وفد کا تذکرہ فرمایا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران سے آیا تھا۔ اللہ کے نبی کے دلائل سے جب انہیں بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر مباہلے کی بات آ گئی۔ مباہلہ کہتے ہیں، تم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر میدان میں آ جاؤ، ہم بھی اپنے اہل و عیال کو میدان میں لے آتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ عیسائی کے اندر مذہبی پیشوا بھی تھے، انہیں پتہ تھا مارے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، وہ اس میدان میں آنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے سارے دنیا کے انسانوں کو اور یہود و نصارہ کو ایک متفقہ کلمہ کی طرف دعوت دی، جو آسمانی کتاب، جو ہر آسمانی کتاب کے اندر جس کا تذکرہ ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کا ہے، کہ اسے آؤ مان لو ایک اللہ کی وحدانیت پہ۔ لیکن فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کر دیں، اور وہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں محمد رسول اللہ کی حقانیت کا تذکرہ موجود ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں یوں بھی کرتے ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا طبقہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اسلام کو چھوڑ بیٹھتا ہے، یہ تأثر دیتا ہے اگر یہ مذہب سچا ہوتا تو یہ مرتد نہ ہوتے اور یہ واپس اپنے دین کی طرف نہ لوٹتے۔ اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا اور ان پر تنقید فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا اور فرمایا کہ اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول اور نجات کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دین اور کوئی دستور زندگی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا نیکی کی بڑی شکل یہ ہے کہ جو پسندیدہ چیز ہو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جو بڑھیا چیز ہو، ورنہ کوئی بھی خرچ کرو گے صحیح نیت کے ساتھ اللہ قبول فرما لے گا، لیکن بڑھیا نیکی کی شکل یہ ہے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں اس کا نمونہ نظر آتی ہیں، کوئی بہترین قیمتی گھوڑا لے کے آ رہا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا باغ حضور کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، کوئی شاندار، کوئی بہت پیاری باندھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اور سب یہ کہتے ہیں ہم نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، یہ دھرتی کا اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے قائم ہوا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کہ قوت اور اجتماعی قوت اور طاقت کی دو شکلیں ہیں، آپس کا اتفاق اور تقوی کی زندگی، یہ تمہاری قوت اور طاقت کی بنیاد ہے۔ اگر تمہارے اندر سے اتفاق ختم ہو گیا اور تقوی ختم ہو گیا، تمہاری طاقت اور قوت ختم ہو جائے گی، اس لیے اللہ اور قوت اتفاق کی بنیاد۔ اور ساتھ فرمایا اتفاق تمہارا کیسے ہو سکتا ہے، وحدت کی بنیادیں زبان نہیں، نسل نہیں، علاقہ نہیں، وطن نہیں، قومیت نہیں، یہ ساری لعنتیں ہیں عصبیت کی، یہ ساری گندگیاں ہیں، اس سے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اتفاق کا نقطہ ایک ہے، وہ اسلام ہے۔ وہ اسلام ہے. باقی جتنی وحدت کی اتفاق کی شکلیں ہیں جب تک دوسروں سے نفرت نہیں ہوگی اتفاق نہیں ہو سکتا. لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے جس سے مشرق مغرب شمال جنوب کا مسلمان باہمی اکٹھا ہو سکتا ہے. اور ماضی کے اندر بھی اللہ نے فرمایا ایسا ہوا ہے, ایسا ہوا ہے, کوئی مشرق کوئی بلاد حبشہ سے, کوئی روم سے, کوئی فارس سے, لیکن جب اسلام کی لڑی میں پروئے گئے تو سب ایسے باہم شیر و شکر ہو گئے, ایسا لگتا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اور فرمایا یہ وہ چیز ہے تمہارے آپس کے اتفاق کی اسلام کے نقطے پر, اور اتفاق اور تقوی یہ تمہاری قوت کی بنیاد ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اسلامی معاشرے کے اندر خیر کو رواج دینے کے لیے ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو اپنا تن من دھن اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کر دے, جس کے زندگی کا مقصد ہی اللہ کی دین کی خدمت ہو. ایسا طبقہ ہر وقت مسلمانوں کے اندر ہونا ضروری ہے. پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا کہ جہاں بہت سارے ایمان والوں کے چہرے چمکتے روشن ہوں گے اور اللہ کے نافرمانوں کے چہرے سیاہ ہوں گے, ان کی بدعمالیوں کا نقشہ ان کے چہروں پہ نظر آئے گا. اور اللہ زمین و آسمان کا اکیلا مالک ہے اور تمام امور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم ایمان کے ساتھ ساتھ برائی سے روکتے ہو, اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہو. یہ تمہارا ترہ امتیاز ہے, یہ تمہاری امتیازی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں نبوت کے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں میں سے بعض لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو ایمان لے کے آ گئے اور عدل پر قائم ہو گئے, اور بعض بد نصیب ہیں جو یہودیت پہ قائم رہے, اللہ رب العزت نے ان پہ ذلت مسلط کر دی ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا کبھی کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ, کافروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ اور ان پر اعتماد نہ کرو, اس لیے کہ اگر تمہیں اچھائی پہنچے انہیں یہ بات بری لگتی ہے, اور اگر تمہیں پر کوئی مصیبت آئے تو وہ خوشیاں مناتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے وہ زبان پہ آئی ہوئی گفتگو سے زیادہ ہے, کبھی کبھی وہ بغض زبان پہ بھی آ جا کرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح اللہ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی, ایک چھوٹا سے لشکر کی مدد فرشتوں کے ذریعے ایک مرتبہ, اور پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو سود نہ کھاؤ اور سود سے اجتناب کرو, اور اللہ رب العزت نے جنت اہل تقوی کے لیے تیار کر رکھی ہے, اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی وسعت آگے بڑھو, اس جنت کی طرف دوڑو اور مقابلے میں آگے بڑھو جس کی وسعت زمین و آسمان سے زیادہ ہے جو اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے. اور اہل تقوی کی علامات اور صفات یہ ہیں کہ وہ ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی لیا کرتے ہیں اور معاف کر دیا کرتے ہیں اور احسان کیا کرتے ہیں, اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو فوراً اپنے اللہ سے توبہ کر لیا کرتے ہیں اور گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. یہ متقی لوگ ہیں, اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہترین مکان اور مقام تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تسلی دی کہ غلبہ اور عروج اور فتح تمہیں ملے گی بشرطیہ کہ تم ایمان والے بن جاؤ, اس لیے غم نہ کرو اور مایوس نہ ہو اور بد دل نہ ہو, بلکہ غلبہ اور قوت تمہیں ملے گی بشرطیہ کہ تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے اور ایمان خالص تمہارے اندر آ جائے. باقی احد کا میدان کا ایک طویل تذکرہ ہے اگلی آیات کے اندر کہ مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی اور مسلمانوں کے بہت سارے ساتھی شہیدوں میں شامل ہو گئے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں کبھی میدان ہے, کبھی انہیں شکست ہوتی ہے, کبھی تمہیں ہار دیکھنی پڑتی ہے. اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے کہ اگر تم ہمیشہ جیتتی ہی رہو اور فتح ہی پاتے رہو تو پھر شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا, شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا. اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی وہ جیتتے ہیں, کبھی تمہیں یہ دن دیکھنے پڑتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس شکست کے موقع پہ کفر جب بڑھتا ہے اور اس کی طاقت بڑھتی ہے اور اس کا ظلم بڑھتا ہے, اللہ اس کو بالکل مٹانا بھی چاہتا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میدان میں یہ آواز اٹھی کہ اللہ کا نبی دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ کو شہید کر دیا گیا, تو بہت سارے ساتھیوں کے قدم آگے بڑھنے کے پیچھے ہٹنے لگے, تو فوراً قرآن کی آیتیں آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور پہلے بھی رسول آئے دنیا سے چلے گئے, کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے, کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے؟ تم نے سب کچھ کرنا ہے اللہ کی خاطر، آگے بڑھتے جاؤ۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال دی، وہ بھی اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور جب انہیں کچھ حالات پیش آتے ہیں تو فوراً اپنی غلطیوں پہ نظر رکھتے ہیں، کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں ہوئی، اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہ غزوہ احد میں جو تمہیں وقتی شکست ہوئی ہے، وقتی شکست ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک تو ایک یہ کہ تمہیں شہادت کا مرتبہ ملے، دوسرا منافق کی کھلے طور پہ پتہ چل جائے کہ منافق کون ہیں، اس لیے کہ جب شکست ہوئی تو منافقین کی زبانیں کھل گئی، ہم نے نہیں کہا تھا کہ تمہارے پاس طاقت کوئی نہیں، افرادی قوت کوئی نہیں، پھر کافروں سے تم میدان میں آ گئے، یہ کون سا جہاد ہے؟ اگر مقابلہ کرنا ہوتا تو اتنی طاقت پیدا کرتے اور اتنی افرادی قوت اکٹھی کرتے، اگر ایسا کرتے ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، یہ قتال کون سا، یہ کون سا جہاد ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی ہے، فرمایا میدانوں کے اندر موت نہیں ہے، میدانوں میں موت نہیں ہے، بلکہ موت کا ایک وقت لکھا ہے، وہ سڑک پر بھی آ سکتی ہے اور وہ اسپتال میں بھی آ سکتی ہے، میدانوں میں موت نہیں ہے۔ اگر تم میدان سے بھاگتے ہو، جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں وہاں بھی آ جائے گی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، ایمان والے جو اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ رب العزت انہیں روزی دیتے ہیں، اور وہ ایسے خوش ہیں اللہ کی عطا پر، اللہ کی عطا پر وہ بہت خوش ہیں۔ پھر حضرات اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، تم ان کافروں کی طرح مت ہونا جو اللہ کی بات نہیں مانتے اور دین کو چھوڑ اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اور ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین چھوڑ بیٹھا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر اپنی زندگی کی بازی لگا دیتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے۔ لا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح مت ہونا جو یہ کہتے ہیں کہ میدان میں نہ نکلنا، اس لیے کہ نکلو گے تو مارے جاؤ گے، تم ایسا نہ کرنا۔ ایمان والوں سے یہ بات کہی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایک دوسرے غزوے کا تذکرہ فرمایا کہ جب مسلمان احد سے زخمی لوٹے اور اپنے شہداء کی لاشیں اٹھا کر لوٹے تو پھر کفار کو پر اللہ نے ایک ایسا روب ڈال دیا کہ میدان سے وہ بھی نکل گئے، لیکن بعد میں انہیں خیال آیا، کیا یہ اچھا ہوتا مسلمانوں کا آج نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ وہ پھر واپس لوٹے اور مسلمانوں کو اس کی خبر ہوئی تو مسلمان ان زخمی حالت میں اور ابھی اپنے کئی شہداء کو دفن کیا اسی حالت میں پھر میدان کے لیے نکلے۔ اللہ نے ان صحابہ کی تعریف فرمائی ہے اور ان کی عظمت کا تذکرہ فرمایا، ان کی شان کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسا ان کا جب یہ واپس لوٹے تو کافروں کے دلوں کے اندر روب بیٹھ گیا اور انہوں نے فرار اختیار کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو مسلمانوں کو کافروں کی طاقت سے ڈراتے رہتے ہیں، فرمایا یہ شیطان ہیں اور شیطان کے ساتھی ہیں جو مسلمانوں کو کافروں کی قوت اور طاقت سے ڈراتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، جب بھی دشمن سے ٹکرانا ہو اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، اور پھر جب بھروسہ کر لو پھر اللہ کا نام لے کر اللہ کے اس حکم کو پورا کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی، جو مال جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، حقیقت میں اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ پھر دین کی خدمت کی خاطر ہاتھ کا پھیلانا اور اللہ کے دین کے لیے جسے کہیں کہ چندے کا مانگنا، یہودی اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ نے اس کی مذمت فرمائی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے اس لیے اللہ کے دین کے لیے تم چندہ مانگ رہے ہو، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا نا یہ اللہ تو غنی ہے، اللہ غنی ذات ہے، اور ان کی اس گستاخی کو اللہ خوب جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل عقل کا تذکرہ فرمایا، جو اللہ کی زمین و آسمان کی قدرت پہ غور کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے تیری بات سن بھی لی، تیری اطاعت بھی کریں گے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جو بھی مرد ہو یا عورت ایمان کے ساتھ نیکی اختیار کرے گی اللہ اسے بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، جیسے مرد اللہ کا ولی بن سکتا ہے ایسی عورت بھی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے. ایمان اور اعمال صالحہ اس کے لیے شرط ہے. اور پھر فرمایا جو بھی اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتا ہے اور قربانیاں دیتا ہے اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اور اہل ایمان کو اللہ کے نبی کے واسطے سے تلقین فرمائی ہے, کبھی تم کافروں کی ظاہری ترقی پر رشک نہ کرو, کبھی بھی کافروں کی ظاہری ترقی پہ رشک نہ کرو, اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے, متاع قلیل, چند روزہ زندگی ہے. اصل کامیابی یہ ہے ایمان ہو, تقوی کی زندگی ہو, اللہ کی رضا کی زندگی ہو. چاہے یہ ایمان والے اختیار کریں, چاہے اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے کوئی ایمان کی زندگی اختیار کرے, اللہ سب کو نواز دے گا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا, ایمان والو دین پہ جمے رہو اور دشمن پر گہری نظر رکھو اور صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفر و نتوب الیک.